بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. خب بحث ما درباره اسباب ورود به بهشت یادتونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. معاد کے حوالے سے جو سلسلہ کلام ہے وہ یہاں تک پہنچا تھا کہ بعض خصوصیات انسان میں ایسی ہیں کہ وہ انسان کو بہشت لے جا سکتی ہیں.
یادتون هست کہ
انشاءاللہ یاد ہے آپ لوگوں کو.
دو تا از اسباب ورود به بهشت رو خدمتتون عرض کردیم.
بہشت لے جانے والے اسباب میں سے دو اسباب کا ذکر ہو چکا ہے.
خب سبب سوم، اینا رو خوب دقت کنید، این اسباب در ذهنتون باشه، انشاءالله متصف به این اوصاف بشید و این اسباب رو مالک بشید، انشاءالله کار در اونجا خیلی آسونه.
یه اوصاف جو انسان کے اندر پیدا ہو تو وہ انسان بہشتی بن جاتا ہے، این اوصاف کو انشاءالله آپ یاد بھی رکھیں، اپنے اندر پیدا بھی کر لیں تاکہ آپ کا وجود بہشتی وجود بن جائے.
سومین سبب از اسباب ورود به بهشت راستی و راستان بودن است.
تیسری چیز
صدق داشتن و صادق بودن است.
جو انسان میں اگر پیدا ہو تو بہشتی ہوتا ہے وہ ہے سچائی اور سچا ہونا، سچائی کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا اور اس کے نتیجے میں انسان سچا بن جائے.
برای چی حال ما این دوتا رو کنار هم قرار میدیم؟ چون ممکنه ما صادق باشیم اما گوهر ذاتمون به اون خلوص صداقتی نرسیده باشه. اینا نکات بسیار ظریفی سر مسئله.
این دو اوصاف کو ہم نے ملا کے ذکر کیا، سچائی اور سچا ہونا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی انسان ریاضت اور تلاش اور سعی کے نتیجے میں سچ بولنا سیکھے لیکن اس کے وجود کے اندر سچائی کا گوہر نایافت ہو.
آره حالا اینو بحث خواهیم کرد انشاءالله. خب برای ورود به مبحث آیه ای رو از قرآن خدمتتون تقدیم میداریم.
اس بحث میں داخل ہونے سے پہلے قرآن مجید سے ایک آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کریں گے.
هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. این قیامت روزی است که صدق صادقین بهشون نفع میرسونه.
کیا بات ہے. آیت کہتی ہے کہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی.
و باید بدانید که صدق اختصاص به گفتار ندارد.
نیز یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ صدق اور سچائی صرف گفتگو کی حد تک نہیں ہے.
صدق گفتاری داریم، صدق در عقیده داریم، صدق در اخلاق داریم، صدق در رفتار داریم و آیه متعرض مجموعه این صدق هاست. ظاهران
انسان کے اندر ایک گفتاری پہلو ہے، ایک تفکر اور سوچ اور عقل کا پہلو ہے، ایک اخلاق کا پہلو ہے، ایک کارکردگی اور رفتار کا پہلو ہے. ان تمام پہلوؤں سے سچائی کا پایا جانا ضروری ہے. یعنی صدق در گفتار بھی ہونا چاہیے، صدق در تفکر بھی ہونا چاہیے، صدق در اخلاق بھی ہونا چاہیے، اور صدق کرداری بھی ہونا چاہیے. اگر یہ سب ہوں تو ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، یہ جو لفظ صادقین آیا ہے وہ ان تمام جہتوں کے اوپر شامل ہے.
ببینید اگر ما اینطور بحث نکنیم این مفاهیم برامون یه قدری مندمج میمونه.
جب ہم کسی قرآن کی آیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے اس کے تمام پہلوؤں کو سامنے لائیں، ورنہ قرآن کی جو ہدایت ہے وہ پوری طرح سے نہیں پہنچے گی.
ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیها.
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جنتیں ہیں اور ان جنتوں میں نہریں بہتی ہوں گی.
لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیها،
اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے.
رضی اللہ عنہم و رضو عنہ،
ذہن میں رکھیے اگر کوئی یہاں تک پہنچائے یہ خصوصیات اس میں ہوں تو وہ رضی اللہ عنہ ہے. رضی اللہ عنہ،
رضی اللہ عنہم و رضو عنہ،
خب همین خصوصیات صادقین دیگه.
ذالک الفوز العظیم،
اور یہ بڑی کامیابی ہے، عظیم کامیابی ہے.
پس ببینید گفتیم صدق و راستی مخصوص به گفتار تنها نیست، یادتون باشه. صدق در عقیده، صدق در اخلاق، صدق در رفتار، این مجموعه ها هم متصف به صدق می شود.
پس یه نکته ذهن میں رکھیے که سچائی صرف بات چیت کی حد تک نہیں ہے.
خوب
سچائی کے چاروں پہلو ہونے چاہیے، تب ینفع الصادقین صدقهم.
خداوند عالم به این صادقین نفع و جزا میدهد.
به صادقین خداوند متعال صادقین کو جزا دیتا ہے اور فائدہ پہنچاتا ہے.
دونوں نفع می دهد،
دو طرح کے فائدے پہنچاتا ہے.
ایک لذت های جسمانی و حسی،
ایک نفع اور فائدہ تو حسی لذات ہیں.
بهرمندی از بهشت،
بهشت سے بهرور ہونا،
از باغ های بهشت، بهشت، نهرهای بهشت،
بهشت، بهشت کے باغ، بهشت کے میوے، بهشت کی نهرین،
از سایه بهشت، از کیف در بهشت. و قص علی هذا باب فعلله و تفعلله.
اسی طرح کے حسی اور مادی لذات بهشت میں ہیں.
دو نعمتی که میدهد مقام رضوان الهی است. خوب گوش کنه.
دوسری چیز جو نفع کی صورت میں صادقین کے لیے خدا نے رکھا ہے وہ غیر حسی منفعت ہے، اور وہ ہے پروردگار عالم کا ان سے راضی ہونا.
اما این قسم از نعمت رو به کیا میده؟
لیکن مقام رضوان پر فائز ہونا، رضائے الہی کا حاصل ہونا، یہ بڑا مرتبہ ہے.
به آنانی میدهد که نه تنها گفتارشان، اخلاقشان، کردارشان، بلکه گوهر ذاتشان هم مرضی خدا باشد. نه بهش کار داریم.
خوب غور کریں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ مقام رضوان کہ جن کی گفتگو، جن کا اخلاق، جن کا کردار یہ تو تھا ہی سچا، لیکن یہ سچائی میں اتنے آگے بڑھے ہوئے تھے کہ ان کا وجود ہی سچا وجود بن گیا تھا. جوہر وجود ہی سچا وجود ہے.
ما تا اینجا چند تا ادعا داشتیم. یکی این که صدق منحصر در گفتار نیست، به کردار و رفتار و عقیده و اخلاق هم بله.
ہم نے ابھی تک چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی. نمبر ایک، صدق اور سچائی منحصر نہیں ہے گفتگو تک، بلکہ صدق اور سچائی انسان کے وجود کے تین اور پہلوؤں پر بھی شامل ہیں.
دو، از آیه استفاده می کنیم که دو نوع نعمت می دهد.
دوسرا نکتہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ ہے کہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بہشت میں سچوں کے لیے جو نعمتیں اور جو فائدے ہیں وہ دو طرح کے ہیں.
میخوام این دو بخش رو مقداری براتون توضیح بدیم.
اور یہ دو طرح کے فائدے یا دو قسم کی جزا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے ہم.
خوب، صدق در گفتار چیه؟ این که اونی که من میگم مطابق با واقع باشه.
ہم نے دو ادعا، دو نکات آپ کی خدمت میں پیش کیا. نقطہ اول یہ تھا کہ صدق منحصر نہیں ہے گفتگو میں، اسے ہم بیان کریں گے.
صدق در عقیدہ این است کہ اونی که من عقیدہ رہا مطابق با حق و واقع باشم.
صدق در کلام یہ ہے کہ آپ کا کہا ہوا واقع کے ساتھ مطابق ہو. صدق در عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی فکر حقیقت کے ساتھ مطابق ہو، آپ کی سوچ، آپ کا نظریہ، آپ کا عقیدہ
مطابق با واقع باشه، اخلاقش هم همینطور، رفتارش هم همینطور.
اسی طرح اخلاق بھی، اسی طرح رفتار بھی.
پس صدق مسلمان در سنت و سیرت و عقیده او رخنمایی می کنه.
ایسے میں اگر کوئی انسان اس کی گفتگو مطابق واقع ہو، اس کا عقیدہ مطابق واقع ہو، اس کا اخلاق مطابق واقع ہو، اس کے افعال مطابق واقع ہوں، تو اس کی سیرت اور اس کی سنت جو ہے وہ جلوگر ہوتی ہے کہ جس طرح سے واقعیت ہے اسی طرح سے اس کا وجود بن جاتا ہے.
خدا وفای به عهد را صدق می داند. عمل است،
دیکھیں
گفتار نیست.
آپ نے یعنی یہ آپ یا کوئی اور بھی کوئی وعدہ کرے، کوئی معاہدہ کرے، تو اس معاہدے کی پابندی کرنا بھی سچائی ہے. خدا نے اس کو سچائی میں سے قرار دیا ہے.
خب انہیں کہ قول میدن عمل نمی کنن. ببینید
جو وعدہ
خیال میکنید همین طور بهشته، قول میده ساعت 10 میایم، نمیایم.
جو وعدہ کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. مثلا وعدہ کیا، آپ نے ٹائم لیا ہے، وعدہ کیا کہ 10 بجے آؤں گا، اور 10 بجے آپ آ سکتے تھے، نہ آئے کسی وجہ سے.
فل قرض میگیرد، میگد ایک ماہ دیگر میآورم، نمیآورد. این صدق در وعدہ. میخوایم بریم جلو، میخوایم صدق و معنا کنیم بفهمیم، از این محدود نگاه کردن به صدق در بیاییم، به صدق که از در بیاییم.
ضرورت کے وقت پیسے لیے جاتے ہیں، وعدہ کیا جاتا ہے کہ فلان ٹائم تک میں پہنچا دوں گا، نہیں پہنچاتا ہے، دے سکتا ہے نہیں دیتا ہے.
یکی از اساتید بزرگوار ما آیت الله بزرگوار آیت الله وحید ایشون در بحث فقهشون وفای به عهد را واجب می دانستند، چون اگر وفا نکنی داری دروغ میگی عملاً. بله؟ از راهی که
هماره اساتیز میں سے ایک استاد، پھر بعد میں آغا نے نام بھی لیا، حضرت آیت اللہ وحید، وہ درس خارج میں، فقہ کے درس خارج میں وفائے بے عہد کو واجبات میں سے شمار کرتے تھے. اور اس لیے کہ اگر آپ وفا بے عہد نہ کریں تو نہ کرنا یعنی کیا؟ یعنی جھوٹ بولنا، وہ جھوٹ بولنا حرام ہے.
خوب،
یعنی یہ جھوٹ بھی عملی جھوٹ ہے.
ممکن است یہ کسی در گفتار صادق باشه ولی در کردار نه؟
ہو سکتا ہے،
ممکن ہے،
ہو سکتا ہے کوئی گفتار میں تو سچا ہے، بات وہ جھوٹی نہیں کرتا ہے، لیکن کردار میں سچا نہ ہو.
درست. عقیدش این است در بحث عقیده. حالا اینا دیگه وارد نشیم، خیلی طولانی میشه. خلاصش این که وفای به عهد را خداوند صادق میداند، در حالی که اخباری در کار نیست، چیزی رو اخبار نمی کند، حرفی نمی زند،
وعده وفا
گزارش از چیزی نمی دهد.
وعده وفایی سچائی ہے، در حالی کہ کوئی بات نہیں ہے. وعدہ وفائی میں کوئی آپ خبر تھوڑی دے رہے ہیں کہ وہ خبر مطابق واقع نہ ہو، بلکہ زبان استعمال بھی نہیں ہوئی ہے، زبان بند ہے، لیکن آپ کا عمل ہے، کریکٹر ہے. لیکن یہ کریکٹر میں بھی ایک سچائی ہوتی ہے.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. بلے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، معاهده بسته با خدا.
قرآن کی ایک اور آیه،
عمل به معاهده میکنه، عمل وفای به معاهده میکنه. قرآن اسمی رو میذاره صدق.
قرآن کی ایک اور آیت نے بتا دیا ہے کہ مؤمنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ انہوں نے خدا کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو سچ کر دکھایا. دیکھو یہاں صدقو کا لفظ ہے، سچ کر دکھانا، کچھ کہا نہیں انہوں نے، زبان سے کچھ نہیں کہا ہے، لیکن خدا کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پر عمل کرنے کا نام سچائی ہے، چاہے آپ زبان استعمال نہ کریں.
رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا.
یہ رجال، ان میں سے کچھ تو من قضا نحبہ اپنے راستے کو پورا کر چکے اور چلے گئے، کچھ انتظار میں ہیں کہ کب ہماری باری آئے تو ہم جائیں. اور وما بدلوا تبدیلا، جو خدا کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی، جیسا وعدہ کیا تھا ویسا عمل کیا.
تا اینجا بسه، بس معنای صدق معلوم شد نه؟ یا نه؟
پس صدق کا معنی معلوم ہو گیا
یا معلوم نشد؟
پتا چلا.
صدق در گفتار، صدق در کردار، صدق در عقیده، صدق در اخلاق، عمل و اخلاق، همه صدق است.
پس چار شعبه ہیں صدق کے.
خب، بعضی ها از این آیه یه استفاده کردن، هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم.
بعضی بزرگان نه،
بعضی از ماها اینطور خیلی است، بعضی از دیگران استفاده کردن که ها در قیامت راستگویی
فایده،
راستگویی فایده میدهد.
اوکی، بله، فایده میدهد. منظورشون چیه؟
یعنی تو اونجا راستگویی بکنی فایده داره برات.
ہاں، بعض مفسرین نے اس طرح سے سمجھا ہے کہ قیامت میں سچ بولیں گے تو فائدہ دے گا، یعنی قیامت میں سچ بولنا.
ارے چرا؟ چون حاضر یومن ینفع الصادقین صدقهم، این وقتی عمل میخوان خیلی به ظواهر آیات استدلال بکنه همین میشه دیگه.
اگر انسان ظاهر پرست بن جائے تو اس کا ترجمہ اسی طرح ہوگا جیسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن سچ بولیں گے تو ان کو فائدہ دنیا میں کچھ بھی ہو اسے دیکھنا نہیں ہے.
نہ این آیه مربوط به روز راستگویی و صداقت در روز قیامت نیست،
جبکه اس آیت کا قیامت میں سچائی سے کام لینے سے کوئی سروکار نہیں ہے.
چون روز قیامت روز نتیجه است نه عمل. آره،
چونکہ خوب غور کریں قیامت آپ کے عمل کو آپ سے عمل نہیں کرایا جاتا ہے، قیامت میں عمل کرنے کا دن نہیں ہے، قیامت نتیجے کا دن ہے. آپ کو سچ بولنا ہے جھوٹ بولنا جو بھی کرنا ہے وہ کہیں اور کرنا ہے، قیامت میں نتیجہ لینا ہے اس کا، نہیں ہے کہ قیامت میں جا کے سچ بولنا یا جھوٹ بولنا.
الیوم عمل ولا حساب وان غدا حساب ولا عمل.
یہ بھی خبر میں آیا ہے کہ آج عمل ہے نتیجہ نہیں ہے، اور کل نتیجہ ہے عمل نہیں ہے.
آخرت ظرف تکلیف نہیں، ظرف حساب رسی، ظرف نتیجہ. و اگر بنا بود که آخرت ظرف عمل هم باشد باز باید خدا رسولی بفرستد و احکامی بفرستد، اونجا نه، اونجا احکامی نیست. باترسون جان،
پس یہ طے ہے کہ قیامت کا جو ظرف ہے وہ ظرف نتیجہ لینے کے لیے بنایا گیا ہے، عمل کرانے کے لیے نہیں. عمل کے لیے یہ ہے، جب ہی تو اس دنیا میں انبیاء بھی آئے ہیں، کتابیں بھی آئی ہیں رہنمائی کے لیے، یہ سب چیزیں آئی ہیں عقل کے علاوہ، تاکہ ہم صحیح سمت میں عمل کر سکیں. قیامت میں اس عمل کا نتیجہ لینا ہے، وہاں کوئی عمل کرنا نہیں ہے، تاکہ آپ کہیں کہ قیامت کے دن سچ بولنا ان کو فائدہ دے گا. وہ جو کچھ بولنا تھا وہ دنیا میں بول کے آئے ہیں، کافی ہے.
وانگہی در آخرت جو صدق و عدل حق شما چیزی نمبینید.
اچھا، دوسری چیز یہ ہے، دیکھیں کس طرح سے جواب دیتے ہیں، خوب غور کریں. پہلا جواب دے دیا، دوسرا جواب، قیامت میں آپ کیا جھوٹ بول بھی سکیں گے؟
چرا؟ چون همه در مشهد یک دیگران،
وہاں کوئی چیز مخفی نہیں ہے. آپ جو کچھ کر چکے ہیں وہ رؤوس الاشہاد پہ، بعض لوگوں کے رؤوس الاشہاد پہ ہے اور بعض لوگوں کے لیے بہرحال دیکھ سکتے ہیں.
و اصلا خیر به شکل جدی متمشی نمیشه بس.
آپ وہاں جھوٹ بولنا بھی چاہیں جدی طور پہ تو نہیں بول سکتے ہیں، آپ کے آزاد بد گواہی دے رہے ہوتے ہیں، جگہ گواہی دے رہی ہو، پہلے بیان ہو چکے ہیں یہ.
بله، خب حالا اگر اینطور شد پس کس معنا نداره.
تو وہاں آپ سچ بولیں گے تو کیا کمال کریں گے، آپ بول بھی نہیں سکتے ہیں، بولنا بھی چاہیں تو نہیں بول سکتے.
شما خودت میدونی، این آقا هم میدونه، اون آقا هم میدونه، وقت شما بیایید خودت میدونی، این آقا هم میدونه، بعد میتونی دروغ بگی.
آپ اس دنیا میں بھی کوئی واقعہ نقل کر رہے ہو، جن کو آپ واقعہ نقل کر رہے ہو وہ سب جانتے ہیں، آپ جھوٹ بول سکیں گے؟ جھوٹ تو وہاں بولا جاتا ہے جہاں دوسرے بے خبر ہوں،
مگر بخواد یہ مزاحی بکنے،
مگر یہ کہ مزاح کرنا چاہے وہ بات الگ ہے.
من باقای وزیر میں آقا منو میبینی؟ میگه نا،
جیسے
مزاح
میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ نے مزاح میں کہہ دیا نہیں میں آپ کو نہیں دیکھتا ہوں، یہ مزاق تو ہو سکتا
ہے. قیامت این تو رہے،
تو قیامت میں سب کی باتیں سب کو معلوم ہیں، آپ کیسے جھوٹ بولیں گے بھائی؟
خب
یہ دوسرا جواب ہے.
ممکن ہے یہ اشکالی بکنن این آقایون، به آیاتی از قرآن تمسک کنن. خوب گوش کنید اینا رو،
که در قیامت راستگویی فائدہ میده. آها، ہو سکتا ہے یہ لوگ قیامت میں جھوٹ بولنا ممکن ہے اس بات پر کچھ آیات سے استدلال کریں. ابھی ہم نے تو یہ کہا قیامت میں کوئی جھوٹ بولنا چاہے بھی تو نہیں بول سکتا ہے، تو نہیں ہو سکتا یہ دلیل پیش کریں کہ نہیں جھوٹ بولا جا سکتا ہے.
چند آیہ ہے، یہ کشو براتون میکنم،
چند آیات ایسی ہیں کہ ان کے ظاہر سے ایسا لگتا ہے کہ قیامت میں جھوٹ ممکن ہے.
وَلَوْ تَرَا اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ،
اگر تم دیکھتے کہ ان مجرمین کو آگ کے اوپر کھڑا کیا جائے گا،
بشون گفته میشه بیستید،
ان کو حکم دیا جائے گا کہ آگ پر کھڑے ہو جاؤ،
فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا،
تو یہ اس وقت کہیں گے کاش ہم دوبارہ دنیا میں لوٹائے جاتے تو اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلاتے،
ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین،
ہاں بہت خوبصورت ہے، کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹایا جاتا اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلاتے اور مومنین میں سے ہوتے، پس معلوم ہوتا کہ مومن ہونے کے لیے تکذیب نہیں ہونا چاہیے،
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه،
سبحان اللہ،
وانهم لكاذبون وانهم لكاذبون،
بل فهمیدم کہ قرآن اس کے بعد یہ جو یہ تو یہ کہیں گے کہ جب آگ میں کھڑا کر دیا جائے گا تو یہ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں لوٹایا جائے تو ہم آیات الہی کو نہ جھٹلاتے اور مومنین میں سے ہوتے، قرآن کہتا ہے یعنی قول خدا ہے کہ اگر انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو پھر وہی بنیں گے،
خدا در میگه بابا اینا
دروغ میگن، پھر وہی بنیں گے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اچھا ابھی کہہ دیا تھا کہ قیامت میں جھوٹ ممکن نہیں ہے اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، جائیں گے دنیا میں پھر وہی ہو جائیں گے،
ان اسناد دروغ کے بینا داده میشه از باب ظهور ملکات است در دنیا، بابا ملکه این آقا این شده، ذات یه همچین ذاتیه، وضعیت این برگرده بدم دروغ میگه،
بعض لوگوں کے وجود کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ان کا عناصر ہی ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولے بغیر ان کو غذا ہضم نہیں ہوتی ہے، ان کا وجود کا حصہ بن جاتا ہے، قرآن کہتا ہے ان کا وجود ایسا وجود ہے کہ انہیں دنیا میں لوٹا دو تو پھر وہی بنیں گے، یہ نہ یہ کہ خدا کے مقابلے میں جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں، یہ اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ ان کا وجود ایسا بن گیا ہے کہ دنیا میں لے جایا جائے گا پھر وہی بن جائیں گے،
در قیامت دروغ نمیشے گو، ہاں اما کاذب مداری،
ہاں خوب غور کریں، کاش کہ اس نقطے کو میں سمجھا سکوں، آغا نے اشارے میں بیان کیا ہے کہ قیامت میں اختیاری طور پہ جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہے، لیکن وجود کے اندر جو تکذیب کی خصوصیت ہے وہ تو ہے، جہاں یہ کاذب ہیں یکذبون نہیں ہیں، یہ کاذبون ہیں،
ملکہ است، از کجا آورده؟ از اون عالم، این ملکه با او هست، برگرده هم باز این ملکه رو داره،
یعنی این کا وجود کذب ہے، یہ وجود کذب کہاں سے آیا ہے، دنیا سے لے کے آئے ہیں، اپنے وجود کو دنیا میں انہوں نے ایسا بنایا ہے، یہاں آئے ہیں تو وہی وجود ہے، وجود کذب ہے، لیکن
والا در قیامت کسی نمیتونه دروغ بگه، کسی نمیتونه گزارش دروغ بده،
اچھا یہ بحث ذہن میں ہے کہاں سے ہم چلے تھے، کچھ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ قیامت میں ان کی سچائی فائدہ دے گی، اس کے دو جوابات دیے تھے، دوسرا جواب یہ تھا کہ جھوٹ بولنا وہاں ممکن نہیں ہے، اگر جھوٹ بولنا بھی چاہیں تو نہیں جھوٹ بول سکتے ہیں، کیا کمال کیا انہوں نے، اس کے جواب میں اہل ظاہر اس آیت کو اگر دلیل کے طور پر پیش کریں، انہوں نے پیش بھی کیا ہے یا نہیں معلوم، یا وہ نے خود پیش کیا ہے کہ مثلا ان کے دفاع میں نا مجھے نا ہم چاہے تر استدلال کر دیں یا خود شما استدلال فرمو دیں کہ ان کی طرف سے یہ استدلال کیا ہے کہ نہیں قیامت میں جھوٹ بولنا ممکن ہے، جیسے یہ آیت کہ ان کو آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو یہ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جاتا اور ہم آیات الہی کی تکذیب نہ کرتے مومنین میں سے ہوتے، بعد میں خدا کہتا کہ یہ لوگ اگر لوٹا دیے جائیں گے پھر وہی بنیں گے،
نہیں
یہ جھوٹے ہیں، خدا قرآن نے یہ نہیں کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ذہن میں رکھیے، یہ نہیں کہا جھوٹ بول رہے ہیں، کہا یہ جھوٹے ہیں، یعنی ان کا وجود جھوٹا ہے، ان کا ملکہ ایسا بن گیا ہے دنیا میں، انہوں نے اپنے ملکات کو ایسے بنا دیے ہیں کہ اس کے بغیر ان یہ نہیں چل سکتے،
چون در قیامت اسرار آشکار ہے، نشونش میدن، فمن یعمل مثقال ذره
خیر
ببین اسی تو،
قیامت میں جھوٹ اس لیے بھی بولنا ممکن نہیں ہے کہ بھائی جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ سب سامنے ہے، فلم دکھائی جائے گی، ریپلائی کیا جائے گا، پھر کیا کریں گے،
ہمیں در اون عالم راستگو ہستن،
پس اس بنا پر قیامت میں سب سچ بولیں گے یا توان یا کرہن. وہ مجبور ہیں سچ بولنے پہ، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے.
ہمیں راستگو ہستن. اگر شما بخواید بگید هادا یومون ینفع صادقون صادقین صدق و هم در اونجا، پس ما دروگویی نداریم اصلا، همه صادقن.
یہ جو آیت ہے کہ هادا یومون ینفع صادقین صدق و هم، یہ صدق قیامت میں سچائی نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت میں تو سب سچے ہیں.
بلے الان دارن ما قبول دارین، دارن راست میگن صادقن،
اب یہ سچ بولتے ہیں، لیکن یہ سچائی ان کا کوئی کمال نہیں، مجبور ہیں. اچھا یہ نفع کہاں پر، کس کہاں کی سچائی نفع دے گی؟ دنیا کی سچائی، جو دنیا میں وہ سچے تھے وہ قیامت میں فائدہ دے گی.
ان صداقت و راستگویی براشون فائدہ نداره،
قیامت والی سچائی ان کے لیے کسی درد کی دوا نہیں ہے.
چون این صدقشون در اونجا معنونه به عمل صالح نمیشه.
شبش
گوش کنید اینا،
چونکہ قیامت میں جو انہوں نے سچ بولا ہے اس کو عمل صالح نہیں کہا جاتا ہے. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ جو اختیاری طور پہ انجام دے، وہاں تو اختیاری نہیں ہے، مجبور ہے. کون سا عمل صالح ہے یہ؟
بله، حتی شیطان کہ کارش جو کذب و نیرنگ نیست در روز راست میگه، صادقه صادقه.
حتی شیطان جس کا کام جھوٹی جھوٹ ہے وہ قیامت میں جا کے بالکل سچا بنے گا، کوئی چارہ نہیں ہے اس کے پاس.
مجھے راست میگه،
شیطان بھی سچ بولے گا.
بله، وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق ووعدکم ووعدتکم فاخلفتکم. بله، خیلی سرراست شیطان هم راستگو میشه.
قیامت میں شیطان کے پیچھے جانے والے لوگ شیطان کی سرزنش کریں گے، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تو وہ جواب میں کہے گا دیکھو خدا نے بھی تم سے وعدہ کیا ہے، میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا، خدا کا وعدہ سچا تھا، میں نے جھوٹ بولا. اب دیکھو یہ بھی کتنی سچی بات کر رہا ہے، خدا نے تم سے وعدہ کیا جو وعدہ سچا تھا، میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا، میرا وعدہ جھوٹا تھا، تم میرے پیچھے کیوں چلے؟ آگے کیا آیت میں کہ تم میرے پیچھے کیوں چلے؟ تمہاری غلطی ہے، میری غلطی تھوڑی ہے.
پس راستگویی در قیامت فائدہ نداره، مفید نیست.
پس قیامت میں تو شیطان تک سچا بولے گا، اس کی سچائی کی وجہ سے کیا شیطان کو فائدہ ملے گا؟ یعنی فوت صادقین صدقهم، شیطان کو فائدہ ملے گا؟
تنها صدقی در قیامت نافع است که در این عالم اتفاق افتاده باشه. اینو گوش کنید، معدل حرفینه، تنها صدقی در اون عالم مفید فائده که در این عالم اتفاق افتاده.
خوب انشاءاللہ آپ اس پر اور غور کریں گے، ضائع نہ کرنے دیں. اگر قیامت میں سچائی فائدہ دیتی ہے، قیامت کی سچائی، تو بھی وہی سچائی فائدہ دے گی جو دنیا میں سچی تھی، یعنی اس نے دنیا میں سچ بولا تھا، وہی بات اس سے قیامت پہ پوچھی گئی تو وہاں پر بھی اس نے سچ بولا، تو وہ والی سچائی فائدہ دے گی. نہیں کہ ادھر آپ جو بھی کریں ہیرا پھیریاں اور وہاں جا کے آپ تو مجبور ہیں سچ بولنے پہ، اس سچائی کا کوئی فائدہ ملے گا. اگر ایسا ہو تو پھر شیطان کو سب سے بڑا فائدہ اٹھانا چاہیے.
پس صداقت ہم معناش معلوم شد، مال کجا؟
پس پتا چل گیا کہ کہاں کی سچائی فائدہ دے گی، کدھر کی، ادھر کی یا ادھر کی؟ ادھر کی.
یادتون باشه صداقت مال اینجاست، و الیوم عمل ولا حساب و قدم حساب ولا عمل.
آج کا دن عمل کا دن ہے، کل نہیں، کل نتیجہ لینے کا دن ہے، لہذا وہاں پر کوئی عمل نہیں ہے تاکہ وہ سچ بول کے کوئی فائدہ اٹھائیں.
پس معنای هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم چی شد؟
واضح شد.
چی شد؟
پتہ چل گیا
اون صدقی که در این عالم که الان ما نشستیم توش اتفاق افتاده باشه، این صدق است که نفع و سود میدهد. سود نه سودی که حالا در باب قرض و اینا هست
که هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، یہ وہ دن ہے کہ جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. کہاں کی سچائی؟ قیامت کی سچائی یا دنیا کی سچائی؟ دنیا کی سچائی فائدہ دے گی قیامت میں، یہ سچائی دنیا کی ہوگی، فائدہ قیامت میں دے گی. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، معنی یہ ہے.
حالا اگر کسی یه زمین داشته باشه، بذرش هم داشته باشه، آبش هم داشته باشه، قوتش هم داشته باشه، اما چیزی نکارد، چه میشود؟
مثال کی شکل میں بات کر رہے ہیں، اگر مثال پہ غور کریں، کسی کے پاس زمین ہے، پانی بھی ہے، بیج بھی ہے، بدن میں توانائی بھی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے لیکن کچھ نہ کرے، تو اس کو کیا حاصل ہوگا؟
یا بیاد این زمین رو شورزار بکنه،
یا اس زمین کو اپنی سوء تدبیر کی وجہ سے بنجر بنا دے.
بابا خدا زبان بهت داده، عقل بهت داده، فکر بهت داده، اینا رو در راه راستی و صداقت اینجا بذر به پاش در اونجا درو میکنی. هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم، اینجا کاشتن اونجا درو کردن.
الله نے امکانات فراهم کیے ہیں، عقل بھی دی ہے، اس عقل کے مطابق ان امکانات سے فائدہ اٹھانے کے لیے رہنما بھی مقرر کیے ہیں، ان رہنما کی رہنمائی میں یہ سب حاصل کرنا. بھائی اللہ نے جو عقل دی ہے، جو رہنما نازل کیے ہیں اور جو امکانات فراہم کیے ہیں، ان کے ذریعے سے یہاں پہ بیج بو اور قیامت میں اس فصل کو کاٹو. جو آپ بیج بوئیں گے وہی فصل کاٹیں گے وہاں پر.
حسد در گفتار هست، در رفتار هست، در اخلاق هست، در عقیده هست، و این دنیا باید همه اینها محقق بشود و محقق بشود.
لذا مزرعه گفته.
خب حالا
پس سچائی کی چار، سچائی کے چار شعبے ہیں. گویائی میں سچائی کہ جس کو بالے، دوسرا سوچ میں سچائی، تیسرا اخلاق میں سچائی، چوتھا عمل میں سچائی.
حالا بحث از کلید رفتن به بهشت است، ابزار اسباب رفتن به بهشت است، یکیش راستی و راستان.
چابیوں کی بات ہو رہی ہے، بهشت کی چابیاں، تو ان میں سے ایک چابی سچائی اور سچا ہونا ہے.
خب لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه. گفتیم خدا دو نوع نعمت میدهد، دو نوع پاداش میدهد.
عرض کر دیا اگر انسان اپنے چاروں شعبوں میں سچا رہے دنیا میں، تو ایسے انسان کو خدا قیامت میں دو طرح کی جزا دیتا ہے. ایک جزا حسی ہے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ وہاں باغات ہیں، نہریں ہیں، ہمیشہ وہاں رہنا ہے. یہ ایک قسم کی نعمت، ایک قسم کی جزا، اور دوسری جزا ورضوان من اللہ.
خب خسته که نمیشید اینطور، نه؟ بس صلواتی بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
ولی این سخنرانی ها اینجا که میشه، این کیا کهنا سبحان الله، اینا تراوت میده به مجلس ها. ما بعضی از موقع تخته میکنیم ولی نه، به درد میخوره.
چلیے بریگٹ نے یہ بھی بیان کرے، کہتے ہیں جو یہاں کا کلچر ہے پاکستان انڈیا کا، یعنی برصغیر کا، کہتے ہیں یہ جو سامعین مسلسل بولنے والے کے ساتھ رہتے ہیں اور داد دیتے ہیں سبحان اللہ کیا کہنے کہتے ہیں، تو اس داد کے نتیجے میں بولنے والے میں بھی تراوت پیدا ہو جاتی ہے، تر و تازہ رہتا ہے، وہ بالکل خاموشی سناٹا، اور کبھی کبھی اونگ بھی آ جائے، مثلا ایک دو افراد اونگتے بھی ہوں، پھر تو بولنے والے کی ہمت ہی ختم ہو جاتی ہے.
چون این جلسات ما بعضا برای لالایی مثل لالایی میمونه، آدم بخوابم. آره
کہہ رہے کہ ہمارے جو دروس ہیں یہ تو ایسا ہے کبھی کبھی بعض لوگوں کے لیے جیسے مائیں لوریاں سناتی ہیں بچوں کے لیے.
اینم برای این بود که دوستان تراوتی پیدا کنن. خلاصه پاداش های مادی و معنوی در سوره مائده که این آیه هم در سوره مائده است، هازا یومنی هم فاو صادقین صدقهم، در روز قیامت خداوند همه انبیا رو جمع میکنه.
قیامت میں سوره مائده میں ہے کہ قیامت میں پروردگار عالم تمام انبیا کو ایک جگہ پہ اکٹھا فرمائیں گے.
از میان انبیا خطاب به جناب عیسی میکنه.
این انبیا میں سے حضرت مسیح ابن مریم کی طرف خطاب کر کے خدا فرمائے گا.
حضرت مسیح ہم جواب ہائی میده.
ایک خطاب ہے حضرت مسیح کی طرف اور حضرت مسیح کے بھی جوابات ہیں.
بعد خداوند به جواب حضرت مسیح این رو میفرماد هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم.
یہ آیت خدا کے خطاب حضرت مسیح کے جوابات کے بعد ہے کہ خدا نے کچھ خطاب کیا حضرت مسیح سے، حضرت مسیح نے جوابات دیے، اس کے بعد خدا نے فرمایا هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم.
لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا. این جزای حسی
ہے. یہ تین چیزیں جو ذکر ہوئی ہیں، جنات ان کے لیے ہیں، نہریں ہیں، ہمیشگی ہے، یہ تین چیزیں نعمت حسی کے طور پہ ذکر ہوئی ہیں.
بسیاری در این شریک ہیں
بھی انبیاء کے ساتھ، مقربین خدا کے ساتھ دوسرے لوگ شریک ہیں اس نعمت معنوی میں. حضرت فرماتے آغا فرماتے ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ
جزای حسی یا اللہ اهل حس بودی دیگه، بسم اللہ الرحمن الرحیم دیگه.
جزای حسی کو جن لوگوں نے حس کیا ہے، یعنی جس نعمت کو جن لوگوں نے حس کیا، سمجھا ہے، سوچا ہے، وہ نعمت انہیں ملے گی. جس رضوان کو دنیا میں کسی نے سوچا تک نہیں ہے، وہ قیامت میں کیسے ملے گی اسے؟
جزای بالاتر از بهشت محسوس میدهد.
خداوند متعال بعض ایسے انسان کامل کے جن جو باقی انسانوں سے بہت بلند ہیں، ان کو ایک مخصوص جزا سے نوازے گا قیامت میں.
و اون مقام رضوان الہی مل ہر کسی نہیں،
اور وہ مقام رضوان الہی ہے جو ہر کسی کے لیے نہیں ہے.
رضی اللہ عنہم و رضوا عن ذلک الفوز العظیم.
رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یہ وہ مقام ہے کہ خدا پوری طرح سے ان سے راضی ہے اور یہ لوگ پوری طرح سے خدا سے راضی ہیں.
اینو میخوام توضیح،
یہ مقام رضوان ہے.
اینو میخوام براتون یه قضیه توضیح بدم، خوب گوش کنید. در قیامت سه تا جایگاه ما داریم، سه تا جایگاه.
قیامت میں تین چیک پوسٹ ہیں،
سه تا جایگاه داریم، نه
تین جگہ ہیں، تین جگہ ہیں، تین مقامات ہیں.
جهنم، بهشت، مقام رضوان.
ایک جگہ ہے جهنم، دوسری جگہ ہے بهشت، اور تیسری جگہ ہے رضوان.
سه تا جایگاه، جهنم، بهشت، مقام رضوان. در قسمتی از آیه 20 حدید و فی الاخرت عذاب شدید، یک جهنم.
سوره حدید کی آیت نمبر 20 نوٹ کر لیں، نوٹ کرنے والے دوستوں کو چاہیے وہ نوٹ کر لیں، حدید آیت نمبر 20، اس 20 میں ان تین مقامات کی طرف اشارہ ہے.
و فی الاخرت عذاب شدید،
آخرت میں ایک مقام تو یہ ہے کہ جہاں پر عذاب شدید ہے.
و مغفرت من اللہ کے بہشت،
دوسرا مقام مغفرت خدا کا مقام ہے، اور اگر مغفرت حاصل ہو تو بہشت میں ہے.
و رضوان،
اور تیسرا رضوان ہے.
پس ما سه تا جایگاه رو در اونجا الان شناسایی کردیم.
پس تین مقامات ہیں به قیامت میں.
این سه تا جایگاه باید برای سه دسته باشد دیگه.
یہ تین مقامات، یہ تین جگہیں، تین جگہ ہیں تو تین طرح کے لوگ ہونے چاہیے. جگہ تو ایسے خالی تو نہیں رہے گی، ہر جگہ میں کچھ ہوں گے.
یادتون باشه خود جہنم هم مرتبه داره ها،
ہاں یہ ذہن میں رکھیے،
یہ تقسیم کلی
یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تین مقامات ہیں، یہ کلی طور پہ تقسیم ہے،
خود بہشت مرتبہ دے رہا
کہ یہ جو تین مقامات، ہر مقام کے اندر پھر درجات ہیں، طبقات ہیں، سب یکساں نہیں ہیں، جہنم والے سب یکساں تھوڑی ہیں، نہ بہشت والے یکساں
یا تم باشو، مقام رضوان هم مرتبه داره ها، بله اینا همه دارای مرتبه هستن،
جهنم میں بھی مراتب مختلفه ہیں، بہشت میں بھی مراتب مختلفه ہیں. ابھی پچھلے درس میں آغا نے بیان کیا ہر کسی کی جنت الگ ہے، ابھی پچھلے دنوں میں بیان ہو چکا ہے، یعنی یکساں نہیں ہے، ہر کسی کا جنت ہے، تو جہنم بھی الگ الگ ہے، ہر کسی کا جہنم ہے، تو جہنم میں بھی مراتب ہیں، بہشت میں بھی مراتب، اگر یہاں مراتب ہے تو رضوان میں بھی مراتب ہے، رضوان پھر ہم مرتبہ نہیں ہے.
مردم دنیا سے داستان،
تو دنیا کے لوگ بھی کلی ایک تقسیم میں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تین قسم کے ہیں،
اصحاب مشأمۃ، ایک اصحاب میمنۃ،
قرآن نے کہا
مقربان،
قرآن میں ان تینوں کا ذکر ہے، اصحاب مشأمۃ بائیں ہاتھ والے، اصحاب میمنہ یومن رکھنے والے، دایاں ہاتھ میں وہ مزہ نہیں ہے، جو ترجمہ میمنہ میں ہے نا وہ دایاں ہاتھ ترجمہ کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا، یعنی مبارک لوگ، اچھے لوگ، وہ میمنہ، اور تیسرے مقربین، کیونکہ عربی میں میمنہ کا لفظ یومن سے بھی ہے یمین سے بھی ہے، یمین یعنی دایاں، یومن یعنی مبارک، ویسے بھی سمتوں میں دایاں مبارک ہے بائیں کی نسبت، یہ جہت بھی ہے، تو اصحاب میمنہ ہے دائیں لوگ کہیں یا مبارک لوگ کہیں،
مقربان،
اور تیسرا گروہ مقربان مقربین ہیں.
اصحاب مشأمہ اونایی هستن که کارشان مشؤوم است و قبیح هست و گناه هست و تعدی هست و تجاوز و نافرمانی و تمرد.
شوم کسے کہتے ہیں بھائی؟ نحس، اردو میں ہم ترجمہ شوم کا ترجمہ کرتے ہیں نحس. کون لوگ منحوس ہیں؟ جو باغی ہیں، سرکش ہیں، بات قبول نہ کرنے والے ہیں، اور دوسروں پر ظلم اور تعدی کرنے والے ہیں، فکری طور پہ وہ سرکش ہیں، عملی طور پہ وہ باغی ہیں، کسی بھی اعتبار سے ان کے اندر کوئی میمنت نہیں ہے بلکہ شوم اور نحوست ہے. جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ ہیں اصحاب مشأمہ.
گروہ دوم، با انجام دادن واجبات، مستحبات، ترک محرمات و عمل به وظائف شرعیشون
میمون شدن.
آره، میمون میشوند.
دوسرا گروه وہ ہے کہ وہ خدا کی اطاعت کی فکر انہیں ہے، معصیت سے بچنے کی تلاش میں ہیں، خوف انہیں رہتا ہے معصیت میں ارتکاب کرنے کا، وہ اپنے واجبات کے ذریعے سے، مستحب اعمال کے ذریعے سے، چاہے وہ عبادات ہوں یا مالی جو بھی ہیں، ان سب کے ذریعے سے خدا کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہیں میمنہ لوگ، اصحاب الیمین، اور یہ بہشتی ہیں.
گروہ سے وہ مقربان،
تیسرا گروہ مقربین کا ہے.
حالا این مقربین رو میخواییم تقسیم کنیم، یه خورده رو دقت بکنیم.
بحث آپ کے ہاتھ میں ہے کہ قیامت میں تین مقامات ہیں، دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں، ہر مقام کے لیے ایک لوگ، مثلا جہنم کے لیے مشأمہ، بہشت کے لیے اصحاب الیمین، مقام رضوان کے لیے مقربین، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس ہر مرتبے کے اندر بھی یکسانیت نہیں ہے بلکہ درجات مختلف ہیں، تو جو مقام رضوان پر فائز ہیں ان کے بھی مراتب ہیں، وہاں پر بھی مرتبے ہیں الگ الگ، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے.
اینا ہم بے بہشت می روان، ہم ان مقربان، ہم بے رضوان می روان، کچھ کنید
جو مقربین ہیں دنیا میں وہ قیامت میں مقام رضوان پہ فائز ہیں، اور جو مقام رضوان پہ فائز ہیں بہشت ان کے اختیار میں ہے ہی، یعنی جو عام بہشتیوں کے بہشت ہے وہ تو ان کے اختیار میں ہے ہی، اس کے علاوہ مقام رضوان بھی ہے.
حالا اینها چند دسته میشن؟
یہ خود کئی گروہ ہیں.
بعضی از اینا خدا از کارشان راضیه.
سبحان اللہ.
آره آره.
ان مقربین میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان کے عمل سے خدا راضی ہے،
ولی خودشون مرض پسندیده خدا نیستن. آخه خدا به این زودی نمی پسندد.
ان کے عمل کو پسند کیا ہے خدا نے، خود ان کا وجود، ان کا وجود مرضی الہی ہے، پسند خدا واقع ہوا ہے. نہیں، ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کا وجود خدا کے لیے مرضی نہ ہو لیکن اس کا عمل مرضی ہو.
فرض کنید کسانی که میگه خدایا به من دین دادی، پیغمبر دادی، فاطمه زهرا دادی، علی مرتضی دادی، صحت دادی، عافیت در دین دادی، عافیت در جسم، خدایا شکرت میکنم. سراسر کار شکر خدا.
فرض کر لیں که خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس اور ادراک رکھ کر خدا کی ان نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کوئی.
ان تشکرو یرلح لکم، یا یرلح لکم، شکر کنید نعمات الهی را، خدا از این شکر شما راضیه.
قرآن میں ہے کہ اگر تم خدا کی نعمات پر شکر کرو تو تمہارے اس شکر سے خدا راضی ہوتا ہے. پس یہ شکر ایک عمل ہے، اس عمل سے خدا راضی ہے.
یا در آیه داره و رضی له قولا، از قول او و گفتار او راضی ہے.
ایک اور آیت میں آیا ہے کہ بعض لوگوں کا قول خدا کو مرضی اور پسندیدہ واقع ہوا ہے. قول
بعضی دارای اخلاق خوب هستن، خدا از اخلاقشون راضیه.
بعض لوگوں کا اخلاق، کوئی سا خلق اتنا اچھا ہوتا ہے کہ خدا اس کے خلق سے راضی ہوتا ہے.
اینها مورد رضایت هستن، اما به اعتبار عملشان یا به اعتبار وصفشان.
یہ لوگ مرضی پروردگار ہیں لیکن ان کا مرضی پروردگار ہونا ان کے کسی عمل کی وجہ سے ہے یا کسی وصف نفسانی کی وجہ سے ہے؟
اینا مرتبه ای از مقام رضا رو دارن، مقام رضوان رو حائز شدن، اما مرتبه عالیش رو حائز نشدن.
یہ رضوان الہی کے ایک مرتبے کو فائز ہیں، کسی ایک مرتبے تک پہنچے ہوئے ہیں. ان کا کوئی عمل خدا کو مورد پسند واقع ہوا یا کوئی وصف خدا کو مورد پسند واقع ہوا، لہذا رضوان تک پہنچے ہیں لیکن ان کا پورا وجود مرضی الہی کے مطابق نہیں ہے.
اینا رو داریم میگیم برای اینکه صادقی معلوم بشن. دا
یہ بحث خوب غور کریں، یہ بحث ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ صادقین معلوم ہوں،
دور نشیم از بحثا. خدا این صادقین مختلفن، از بعضی از قولشون، بعضی از کردارشون، بعضی از وصفشون، اما اوحدی از این
صادقین
کسانی هستن که خدا خودشونو میپسنده، خودشونو میپسنده.
این بحث در خوب هم بود که یه وہ لوگ ہیں کہ جو صادقین کہلاتے ہیں اور ان کے یا عمل میں صدق ہے اور جو خدا کو پسند آیا ہے، یا وصف نفسانی میں صدق ہے جو خدا کو پسند آیا ہے، لہذا یہ مرضی پروردگار بھی ہیں، صادق بھی ہیں، مرضی پروردگار بھی ہیں.
توضیح میدم براتون.
لیکن ان انسانوں میں سے بہت کم ایسے افراد بھی ہیں کہ خداوند متعال ان کے عمل کو مد نظر رکھ کر یا ان کے وصف کو مد نظر رکھ کر ان سے راضی نہیں ہے، بلکہ ان کا سراسر وجود ہی خدا کو مرضی ہے.
گاہی کسی به واسطه اعمالی که انجام میده، یعنی عمل میکنه به ظواهر آیات و روایات و تکالیف شرعیه و محرمات و اینها، این کارش مرضی خداست.
اب کوئی انسان آیات اور روایات کو دیکھ کے خدا کی مرضی کو معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کا یہ عمل کرنا خدا کو پسند ہے.
یہ موقع افزون بر عمل، عمل به ظاہر، اخلاق الہی در جانش خانه میکنه.
دیکھو مراتب کس طرح بیان کر رہے ہیں. ایک یہ مرحلہ ہے کہ عمل کے مقام میں خدا کی مرضی واقع ہوا، کبھی عمل سے بڑھ کر اس کی نفسانی خصوصیات بھی خدائی بن گئے ہیں.
بخل رو کنار میذاره، حسد رو کنار میذاره، کینه رو کنار میذاره، عداوت رو کنار میذاره، خوبی ها رو در قلب جا میده، میشه صاحب این اوصاف.
یہ بخل و حسد و کینہ جن کو اوصاف ذمیمہ کہتے ہیں، ان سے اپنے وجود کو خالی کیا ہے، ان کو دور پھینکا ہے اور وجود کو صاف کیا ہے ان سے، اور ان کی جگہ پر اوصاف حمیدہ کو جائگزین کر دیا ہے.
یہ موقع افزون بر انہا، ہمیں انہا میشه جزء جانش، مکس با جانش، اینا گوهر ذاتشون مرضی خدا.
یہ ایک مرتبہ ہوا، اس سے بھی بڑھ کر ایک مرتبہ ہے کہ یہ اتنی کثرت کے ساتھ تخلیہ اور تحلیہ کے مراتب سے گزرا ہے کہ اس کا وجود ہی نورانی بن گیا ہے، ابھی پورا وجود، سر تا سر وجود نورانی ہے.
در مسئلے صالحان هم همینطوره، خوب گوش کنید.
صالحان
آره
بله، صالحین کے مرتبے میں بھی یہی باتیں ہیں.
گاہی صلاح در مقام عمل، عمل من عمل صالح، الذين امنوا وعملوا الصالحات، الذين امنوا وعملوا الصالحات.
دیکھیں
این یہ بخشه، این مرتبه پایینه ها.
الذين امنوا وعملوا الصالحات،
من عمل صالحا،
یا وہ آیت کہ من عمل صالحا.
خیلی از مومنین اینطوری که اصلا الحمدللہ رب العالمین
کہ صالح عمل بجا لے آتے ہیں، عمل صالح ہے،
اینا در
کارکردگی صالح ہے،
اینا در زمره عمل الصالحات ہیں نہ صالحان، یادتون باشه.
یہ عمل الصالحات میں تو آ جائیں گے، لیکن الصالحین انہیں نہیں کہا جائے گا.
اگر مباحث رو اینطور ما تنقیح میکردیم، برادران اهل سنت هم خیلی از مسائل براشون واضح میشد.
اگر ہم خوب غور کریں، قرآنی معارف کو اس طرح سے کھول کے بیان کر دیتے یعنی لوگوں کو، تو ہمارے بعض برادران اهل سنت کو بھی رہنمائی مل جاتی،
خیلی چیزا براشون واضح میشد،
ان کو بھی بہت ساری بہت باتیں واضح ہو جاتی.
گاہی گزشتے از انجام و فعل به وصف متصف میشن.
انشاءاللہ یہ اشارے نوٹ کریں گے آپ. فعل میں صالح ہونا، عمل میں صالح ہونا یہ ایک مرتبہ ہے، اور وصف صالح پر فائز ہونا یہ ایک اور مرتبہ ہے.
گاہی ان وصف جزء ذاتشان، وصف صلاح جزء ذاتشان میشه.
یہ وصف صالح ہونا بھی کبھی ملکہ کی شکل میں ان کے وجود کے اندر، کبھی اتنی تکرار اور کثرت سے یہ صلاح ان کے اندر آئی ہے کہ اب ان کا پورا وجود سر تا سر وجود صلاح ہے.
وجود سراسر شد صلاح در مقابل فساد میسته.
جس کا وجود سر تا سر وجود صلاح ہو، وہ کبھی بھی فساد کو برداشت نہیں کر سکتا ہے،
خلافی از او سر نمیزنه. چرا؟ چون صلاح جز ذات او شده.
نہ صرف یہ کہ اس سے کوئی فساد وجود میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ کسی اور فساد کو بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے.
چنین کسی از صالحانه. ببین چقدر فرق میکنه مسئله.
اس قسم کے انسانوں کو الصالحین کہا گیا ہے. الذین صلحوا یا عملوا الصالحات، یہ کوئی اور ہیں، الصالحین کچھ اور ہیں.
ولذا درباره جناب ابراهیم آمده و انه فی الاخرت لمن الصالحین. ببینید،
اسی لیے حضرت ابراهیم جیسے اول العظم پیغمبر کو، حضرت ابراهیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام، ان کے لیے کہا گیا کہ و انه لفی الاخرت لمن الصالحین، صالحین میں سے.
بله، اگر غیر از این بخوایم نگاه بکنیم به این مفاهیم گیر میکنیم.
اس کے علاوہ اگر مفاهیم کو ہم دیکھیں تو مکس کر رہے ہوں گے، مطالب مکس ہو جائیں گے.
پیغمبر اکرم از صالحین باشه، یه آقای دیگه از صالحین باشه،
مکس کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم پیغمبر کو بھی اپنا جیسا سمجھنے لگیں گے، پیغمبر بھی صالحین میں سے، فلانی بھی صالحین میں سے ہے. حالانکہ
امیر المومنین از صالحین باشه، یکی دیگه هم از صالحین باشه، مشکل اینجاست. چه با دقت نگاه نمی کنیم گیر می کنیم.
مشکل یہ ہے کہ ان معارف دینیہ میں دقیق نگاہ سے ہم نہیں دیکھتے ہیں، نتیجے میں سب چیزیں مکس کر جاتے ہیں.
و پیغمبر فرمود اونجا راجع به جناب ابراهیم داریم و انه فی الاخره لمن الصالحین، درباره پیغمبر فرمود ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، یعنی من هم اکنون جزو صالحانم و تحت ولایت خدا هستم و خدا متولی و عهده‌دار امور منه.
آیت کتنی پیاری ہے، دیکھیں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان ولی اللہ، میرا ولی اللہ ہے، وہو یتولی الصالحین، میرا ولی اللہ ہے
الان
ابھی اس وقت، اور وہ صالحین کی سرپرستی فرماتا ہے، میں صالحین میں سے ہوں، ابھی صالحین میں سے ہوں، اور وہ صالحین کی سرپرستی فرماتا ہے، یعنی سرپرست وہ ہیں، ان کی سرپرستی میں میں صالح ہوں.
حالا ما چی رو داریم اینا رو میگیم؟ برای چی داریم اینا رو میگیم؟ برای اینکه میخوایم صادقین خوب معلوم بشه.
دیکھیں خوب دقت کریں، مقام رضوان بیان کیا آقا نے، اور خدا راضی ہے، راضی ہونا بھی قسمیں بیان کیا، کبھی آپ کے عمل سے راضی ہے، کبھی آپ کے وصف سے راضی ہے، کبھی کسی کے ذات سے، پورا وجود سے ہی راضی ہے، اس رضا کی قسمیں بیان کیا. پھر اس زمن میں کہا کہ صالحین میں بھی ایسا ہے، یعنی بلے صلاح میں بھی ایسا ہے، بعض کے عمل سے عمل صالح ہے، بعض کا نفس صالح ہے، اور بعض ان کا پورا وجود صالح بن چکا.
قبول الہی ہم ہمین چلے قبول ہے،
خدا قبول کرتا ہے تو قبول کرنا بھی ایسا ہے، کسی کے عمل کو قبول کرتا ہے، کسی
گاہی در مقام فعل ہے، زمانی در منزلت و وصف ہے، گاہی هم در ذات ہے.
کبھی خدا کسی کے عمل کو قبول کرتا ہے، کبھی خدا کسی کے وصف کو قبول کرتا ہے، کبھی خدا کسی کی پوری ذات کو قبول. جب ذات قبول ہو سب کچھ قبول، کسی کی ذات ایسی ہوتی ہے کہ پوری ذات مقبول ہے خدا کے لیے.
خدا عمل مردم با تقوا رو قبول میکنه، عملشون انما يتقبل الله من المتقین.
ہاں قبول کے لیے کہا کہ متقین کے عمل کو خدا قبول کرتا ہے. کیا قبول کیا ہے؟ آپ کے وصف کو، ذات کو، نہ وصف نہ ذات، آپ کے اس عمل کو قبول کیا ہے. يتقبل الله من المتقین.
اما اونجایی که ذات مقبول خداست، این خیلی مهمه. فتقبلها ربها، درباره حضرت مریم، فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا. این خود ذات مقبوله،
انبتها یعنی اون رشد. حضرت مریم کے بارے میں قرآن میں ہے کہ فتقبلها ربها، حضرت مریم کو اس کے رب نے قبول کیا، یعنی پورے حضرت مریم کی ذات مقبول الہی.
اگر انگشتر داده می شود به انگشتر نگاه نمی کنند، به خود شخص نگاه می کنند و می پذیرند انما ولیکم الله می شه.
کبھی وہی مقبول الہی شخص کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اس عمل کو قبول نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ صاحب عمل مقبول الہی ہو جاتا ہے اور وہ ولی خدا بن جاتا ہے.
نتیجہ این کہ رضوان خدا گاہی به مقام فعل تعلق میگیرد، گاہی به مقام وصل، گاہی به ذات شخص.
پس رضوان، مقام رضوان پر فائز کسی کا عمل ہوتا ہے، کسی کا وصف ہوتا ہے، کسی کا خود وجود ہوتا ہے.
وقت چی میشه؟ اولائک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه اولائک حزب الله الا ان حزب الله هم الغالبون.
سبحان الله. ایک اور آیت میں کہا گیا کہ از کجا شروع شد آقای
اولائک کتب فی قلوبهم
الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا نے ان کے ایمان کو ان کے دلوں میں ایمان کو تثبیت کیا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ اور اپنے کسی خاص روح کے ذریعے سے ان کی تائید کی ہے وہ روح
این از اون جایز که اینجا نمیتونیم حرف بزنیم بله این خیلی حرف داره این آیه
وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِّنْ یہ روح کیا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ یہ روح کیا ہے بہت بحث کی جا سکتی ہے لیکن فی الحال وہ مورد نہیں ہے کہ جس پہ ہم روح کے حوالے سے گفتگو کریں وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي اور انہی لوگوں کو خدا نعمات حسی بھی دیتا ہے نعمات حسی وہی جنت اور نہریں
عمر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
ایک اور نعمت نعمت غیر حسی اور وہ نعمت غیر حسی کیا ہے رضوان الہی ہے جو انہیں حاصل ہو جائے گا یہی لوگ حزب اللہ ہیں
میخواییم پس تا اینجا چی شد هر رضوان خودشم مرتبه داره رضایت از فعل رضایت از وصف رضایت از شخص پس قبول هم همینطور بود صلاح هم همینطور بود
رضوان قبول صلاح یا عناوین ذات مراتب هست فعل مورد رضا ہو وصف مورد رضا ہو ذات اور شخص مورد رضا ہو اسی طرح فعل میں صلاح پایا جانا وصف میں صلاح کا ہونا ذات ہی مورد صلاح ہونا
حالا میخواییم آدرس نشانه این راستگویان و راستان رو پیدا کنیم از قرآن آدرسشون چیه؟
راستگویان؟
آره
صادقین کی نشانی یا ایڈریس کیا ہے
اینا ہم خواهیم پیدا کنیم یہ آیه در قرآن در سوره بقره یہ آدرس بسیار زیبا داده
سوره بقره میں ایک اچھی نشانی اور علامت بتائی گئی ہے
آیه 177 سوره بقره
سوره مبارکہ بقره کی آیت نمبر 177
در اونجا ولكن البر من آمن بالله
واليوم الآخر
واليوم الآخر این یک ولكن البر من آمن بالله یک ایمان به خدا
ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق همینه؟
نه ليس البر ان تولوا وجوهكم
قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله
یک ایمان به خدا
کہا گیا ہے کہ نیکی اور بر ایمان باللہ ہے ایک
ایمان بے قیامت
قیامت پر ایمان ہے دو
ایمان بے فرشتگان والملائکہ
فرشتوں پر ایمان تین
والکتاب
آسمانی کتابوں پر ایمان چار
والنبیین
خدا کی طرف سے آئے ہوئے سفرائے الہی پر ایمان پانچ
وَآتَ الْمَالَ لَا حُبِّهِ ذَوِ الْغُرْبَ
ان پانچ پر ایمان لانا یہ بر ہے اور اس کی محبت میں مال خرچ کرنا وَآتَ الْمَالَ
عَلَى حُبِّهِ علاقه داره به مالا دوست داره مالا رو بله ولی با اینکه دوستش داره میده
عَلَى حُبِّهِ کا یہ معنی جو آنے اشارہ کیا یہ ہے کہ مال پسندیدہ ہے اسے لیکن پسند ہوتے ہوئے چونکہ خدا کے راستے میں ہے لہذا وہ خرچ کرتا ہے راہ خدا میں
ذوی القربیٰ والیتامیٰ
کن پہ خرچ کرتا ہے رشتہ داروں پر پہلے مرتبے میں رشتہ دار یتیموں پر
مساکین
مسکینوں پر
وابن السبیل
اور راستے میں جن کا زاد راہلہ ختم ہو گیا وہ رہ گئے ہیں ان کے لیے
والسائلین
اور محتاج لوگ جو آپ کے در پہ آکے مانگتے ہیں ان کے لیے
وَفِرْ رَقَاب
اور راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کے لیے یا غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے غلاموں کی آزاد کے لیے
وَأَقَامَ الصَّلَاةِ
اور یہ ایک حصہ ہے مال خرچ کرنا یہ بھی ہے اچھا دوسرا حصہ ہو گیا تیسرا
اَقَامَ الصَّلَاةِ
نماز قائم کرنا
آتَ الزَّكَاةِ
زکاة دینا
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا
اور خوب غور کریں اور اگر کوئی وعدہ کریں تو وعدہ کو پورا کرنا یہ بھی رہے
و صابرین فی البعثاء و الضراء و حین البعث،
اور آسائش کے اوقات میں، سختی کے اوقات میں، جنگ کے دنوں میں صبر کرنا، صراط مستقیم سے قدم باہر نہ نکالنا.
ببینید پس ایمان به خدا، ایمان به آخرت، ایمان به ملائکه، ایمان به کتاب، ایمان به نبیین، دادن مال با اینکه دوست داره مال رو به ذل قربا، یتاما، مساکین، ابن السبیل، سائلین و فرقاب، اقامه صلات، ایتاء زکات، موفون به عهدهم اذا عاهدوا و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس. خب چی؟ یا همه رو گفته؟ من آیه رو بخونم؟ نه نه نه، الان میخونم، میخوام یه استفاده کنیم. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب،
ولكن البر،
آره هی بیسی یا الله،
این بر نیست.
بله
بله، خب غور کرد
هی نماز نمیدونم چی ماه رمضان چقدر ماشاءالله طولانی. بله لیس البر ان بر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، پس بر چیه؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا اولائک الذین صدقوا، اینا صادقانن. چقدر زیبا آیه بیان کرده
زندگی که تقریبا تمام پهلوان پر شاملن،
به حقیقت راستگویان و راستکردار و تقوای پیشگانن.
تو پس اولائک الذین صدقوا، صدقو کون ہے، صادقین کون ہے؟ ان کا ایڈریس ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں مل گیا، اور اس میں کہا گیا کہ ایک ایمان قلبی، چند چیزوں پر، پانچ چیزوں کے اوپر ایمان قلبی، اور دوسرا اتیان مال، کس کس پہ خرچ کرنا ہے اس کے موارد بھی ذکر، اور رشتہ دار، یتیم، مسکین، مانگنے والے، راہ خدا میں، اور مثلا سفر میں درماندہ رہ جاتے ہیں ان پر راہ خدا خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور صبر کرنا آسائش اور سختی کے دنوں میں اور جنگ کے دنوں میں. اگر کسی میں یہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں تو یہ صادقین ہیں، اولئک الذین صدقوا.
اینجا کمتر از گفتار زبانی اصلا ہے. ببینید در آیه بحث از زبان و خبر دادن اخبار
صدق، اگر سچ بولنا مراد ہو تو نہ ایمان بولنا ہے، نہ مال، اور نہ مال خرچ کرنا بولنا ہے، نہ صبر کرنا بولنا ہے، ان میں سے کوئی چیز بولنا نہیں ہے. بس معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی سچائی ہے، یہ ایسی سچائی ہے کہ جس میں بولنے کی چندان ضرورت نہیں ہے، نہ بولی ہوئی سچائی.
برای شناسائی این مفاهیم و ادراک این مفاهیم و وقوف برای این مفاهیم باید مقداری به قرآن برگردیم.
پس این مفاهیم کو سمجھنے کے لیے قرآن کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے.
حالا اگر کسی از ما سوال کنه آقا نشانه راستگویان و راست کرداران و راست گفتاران و راست دینان چیه؟ 16 تا نشانه است.
اس آیت میں 16 نشانیاں ذکر ہوئی ہیں.
ولذا لا تنظروا الی طول رکوع الرجل و سجوده ولکن انظروا الی صدق حدیثه و اداء امانته.
سبحان اللہ.
بله،
اسی لیے آیا ہے کہ کسی کے طویل سجدوں اور رکوعوں سے دھوکہ نہ کھاؤ. اگر اس کو پرکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ بولنے میں وہ کتنا سچا ہے اور معاملے میں کتنا امین ہے، امانتدار ہے. ایک نقطہ ذہن میں آ رہا ہے کہ امانتداری اور صداقت ایک ہی حقیقت کے دو الگ الگ رخ ہیں. جو گویائی میں امانت دار ہوگا وہ سچا ہوگا, اور جو کردار میں سچا ہوگا وہ امین ہوگا. دونوں ایک ہی حقیقت ہے.
حالا برگردیم باز با آیه هادا یوم ینفع الصادقین صدقهم. هادا یوم ینفع الصادقین صدقهم.
اچھا, اب اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کے ساتھ اس آیت کو ملائیے, هادا یوم ینفع الصادقین صدقهم. یہ وہ دن ہے کہ جس میں صادقین کو ان کی سچائی فائدہ دے گی.
لہم جنات,
ان کے لیے جنات ہیں.
تا آخر کہ رضی اللہ عنہم و رضوان ذالک الفوز العظیم, کہ من راجع به فوزم حرف نزدم اما یادتون باشه. خب حالا میخوام یک روایت, این روایت سر حالتون میاره, یک روایت برای صداقت در اون عالم براتون بخونم.
اب ایک معصومین علیہ السلام کے کلمات سے بھی استفادہ کریں گے. ایک روایت میں آپ کی خدمت میں نقل کروں گا کہ اس عالم میں سچائی کیا فائدہ دے گی.
این آیه, این روایت خیلی طولانی ہے, من سعی میکنم انشاءاللہ در 10 دقیقه این روایت رو بخونم. آقای وزیری هم خیلی کوتاه ترجمه کنه و تمام بشه بره به کارش. روایت از آقا ان ابی جعفر علیه السلام است.
اللهم صل على محمد و آل محمد. روایت ہمارے پانچویں امام محمد ابن علی علیہ السلام سے منقول ہے.
در مورد همین آیه,
اس آیت, اس آیت
کے بارے میں, ينفع الصادقین صدقهم, در باره همینش قال اذا كان يوم القيامه حشر الناس للحساب.
قیامت کا دن ہوگا تو لوگوں کو حساب کے لیے محشور کیا جائے گا, اٹھایا جائے گا, جمع کیا جائے گا.
ہمیں محشور شدن,
سب انسان حساب کے لیے حاضر ہیں.
اول کسی کے خواندے می شود چیز,
سب سے پہلا کہ جسے بلایا جائے گا, ادھر آؤ, کون ہے, کون ہے وہ؟
خوب گوش کنید. فان اول من يدعى من ولد آدم للمسائله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
الله صل على محمد. سبحان الله, کیا کہنے, کیا کہنے. حضرت آدم کی اولاد میں سے سب سے پہلا فرد جو سوال کرنے کے لیے خدا کے حضور میں بلایا جائے گا وہ سب سے عظیم ترین انسان ہوں گے, حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
فیدنیہ اللہ,
خدا اپنے قریب کرے گا.
آره آره آره, اور ببین چه وضعیتی است. حتی لا یکون خلق اقرب الاللہ یومئذ منه. انبیاء هستن, اولیاء هستن, همه هستن, اما یک نفر رو میخوانند.
تمام انسان محشور ہوئے ہیں, خدا کے نمائندے بھی اس میں ہیں. سب سے پہلے فرد جس کو سوال کے لیے بلایا جائے گا وہ حضرت ختم مرتبت ہوں گے. اسے خدا اپنا قریب کرے گا, اتنا قریب کرے گا کہ خدا اور اس کے درمیان جو قرب ہے اس قرب کے برابر کسی کو قرب حاصل نہیں ہوگا, یعنی وہ دنیا میں ایسے ہیں.
فَيَقُولُ اللَّهُ يَا مُحَمَّدْ هَلْ بَلَغَكَ جِبْرَئِيلْ مَا اُوحِيتُ إِلَيْكَ وَأَرْسَلْتُهُ بِهِ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَتِ وَعِلْمِ.
پوچھے گا, اے محمد, کیا تجھ تک میرا پیغام لے کے آنے والا جبرائیل کتاب اور حکمت اور علم کے ساتھ جب میں نے اسے بھیجا تھا تو تم تک پہنچ گیا تھا؟
و از این عبارات معلوم می شود که اونی که بر پیغمبر نازل می شود غیر از کتاب حکمت و علم چیز دیگری نیست ظاهرا, شاید چون عناوین ظهور در موضوعیت دارن.
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم پر جو وحی ہو گئی ہے وہ کتاب ہے, حکمت ہے, علم ہے, یہی چیزیں ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ چیز نہیں ہے.
خب فیقول رسول اللہ نعم یا رب,
اللہ کے رسول جواب دیں گے, ہاں اے میرے رب.
قد بلغنی جبرائیل,
جبرائیل آیا,
هر چه که تو وحی کردی ارسال کردی از کتاب و حکمت و علمت،
اور وہ تمام چیزیں مجھ تک پہنچائی جو پہنچانے کا حکم آپ نے جبرائیل کو دیا تھا.
فیقول اللہ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم هل بلغت امتک،
دوسرا سوال،
ما بلغک جبرائیل من کتابی و حکمتی و علم،
کہ جبرائیل جب پہنچا تھا علم کتاب اور حکمت و علم کے ساتھ تو کیا تو نے وہ چیزیں امت تک پہنچائی؟
فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم یا رب قد بلغت امتی ما اوحى الی من کتابک.
ہاں جیسے جبرائیل مجھے پہنچا چکے تھے اسی طرح سے میں نے وہ تمام باتیں امت تک پہنچائی.
وجاہدت فی سبیلک،
اور جتنی تلاش مجھ سے ہو سکتی تھی میں نے کی تیرے راستے میں.
فیقول اللہ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فمن یشهد لك بذلک،
پھر خدا حضرت محمد سے سوال کرے گا کہ اس کا شاہد کون ہے، گواہ کون ہے؟
فیقول یا رب انت الشاہد لی بتبلیغ الرسالہ و ملائکتک والابرار من امتی،
کہ اے اللہ تین شاہد ہیں، ایک تو خود شاہد ہے، دوسرا تیرے فرشتے شاہد ہیں، تیسرے میری امت میں جو ابرار ہیں وہ شاہد ہیں.
اما وکفا بک شہیدا،
لیکن گواہی کے لیے تیری ذات ہی کافی ہے.
فیض اب الملائکہ فیشہدون لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم بتبلیغ الرسالہ،
اور ایسے میں خدا فرشتوں کو بلائے گا، ان سے گواہی طلب کرے گا، فرشتے گواہی دیں گے حضرت پیغمبر کی کارکردگی پر.
ثم یدعى بأمت محمد فيسألون،
پیغمبر کی امت کو بھی بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا.
سؤالین هل بلغكم محمد رسالاتی رسالتی و کتابی و حکمتی و علمی،
میرے پیغام کو، کتاب کو، حکمت کو اور علم کو اس نبی نے تم تک پہنچا دیا؟
و علمکم ذلک،
اور اس کا علم تمہیں دیا؟
فیشهدون لمحمد بتبلیغ الرسالت والحکمت والعلم،
سب گواہی دیں گے ہاں ایسا ہی ہوا.
اینجا داره اتمام حجت میشه حیاتون باشه.
یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ خدا کی طرف سے اتمام حجت ہو رہا ہے، یعنی میری طرف سے تمہاری ہدایت میں کوئی کم و کسر نہیں رہ گئی، سب کچھ ہو گیا.
از اینجا فاز دوم مسئله شروع میشه. فیقول الله لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم هل استخلفت فی امتک من بعدک من یقوم فیهم بحکمتی وعلمی.
یہاں سے فیز ٹو شروع ہوا، سوالات کا فیز ٹو. اے پیغمبر، اے ہمارے نمائندے، اے محمد، تم نے تو یہ سب کچھ کیا لیکن تمہیں لوٹ کے آنا تھا. جب تمہیں آنا تھا تو اس دین کی حفاظت اور ان تمام کتاب حکمت اور علم کے پہنچانے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے کسی ایسے کو اپنی جگہ پہ نمائندہ بنایا جو اس کے لیے اہل تھا.
وَيُفَسِّرُ لَهُمْ كِتَابِ وَيُبَيِّنُ لَهُمْ وَيَخْتَلِفُونَ فِيهِ مِنْ بَعْدِكَ،
تاکہ وہ فصل الخطاب ہوتا، کتابوں کے کتاب کو تفصیل سے بیان فرماتا اور ان کے اختلافات میں وہ حاکم ہوتا.
فَيَقُولُ مُحَمَّدُ نَعَمْ يَا رَبْ،
حضرت پیغمبر فرمائیں کہ ہاں میں نے یہ کیا.
قَدْ خَلَّفْتُ فِيهِمْ عَلِي ابْنَ أَبِي طَالِبَ أَخِي وَوَزِيرِي وَخَيْرَ أُمَّتِي ونسبته لهم علما في حياتي ودعوتهم الى طاعته وجعلته خليفتي في امتي واماما يقتدى به الامه او الائمه من بعدي الى يوم القيامه يقتدي به الائمه.
خیلی طولانی شد.
بله.
که ها میں نے اپنے بھائی کو علی ابن ابی طالب کو اپنی جگہ پر قائم مقام بنایا اور لوگوں کو ان کی پیروی کرنے کی طرف بلایا، ان کو دعوت دی کہ اس کی پیروی کر لو.
فیض اب علی ابن ابی طالب،
یہ پہلی شخصیت تھی جن سے سوال جواب ہوا.
دوم
یہ سوال جواب ختم. دوسرے فرد کی جس سے سوال کیا جائے گا وہ علی ابن ابی طالب ہوں گے.
فیقال لہ،
انہیں بلایا جائے گا اور اس سے سوال ہوگا،
هل اوصی الیک محمد،
کیا پیغمبر نے تجھے وصی بنایا تھا؟
واستخلفك في امته
و تجھے اپنی امت میں جانشین مقرر کیا تھا
و نسبك علما لامته في
حياته اور کیا پیغمبر نے اپنی امت کے درمیان تجھے خدا کی نشانی بنا کے کھڑا کر دیا تھا
وهل قمت فيهم من بعده مقاما
اور کیا تو پیغمبر کے بعد پیغمبر کے مقام پہ کھڑے ہو کر پیغمبرانہ کام انجام دیے
فیقول له علیہ السلام نعم یا رب
حضرت فرمائیں گے ہاں اے میرے رب میں نے یہ سب کام کیے
قد اوصى الى محمد فخلفني قد اوصى الي محمد فخلفني في امته ونسبني لهم علما في حياته
حضرت محمد نے مجھے وصیت کی اور اپنی جگہ پر جانشین بنایا اور امت کو میری پیروی کرنے کی طرف بلا لیا
فلما قبضت محمدا الیک
جب تو نے اپنے حبیب کو بلا لیا دنیا سے
جہدتنی امتو فمکروا بی
میں نے امت کو اسی راستے پر رکھنے کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے ہیلے سے کام لیا
واستضعفونی
اور انہوں نے مجھے میری یعنی میرے ساتھ دینے کے بجائے انہوں نے مجھے کمزور کرنے کی کوشش کی
ان وستضعفونی شاید خیلی معنی توش بشه
یہ جو وستضعفونی ہیں اس کے اندر بہت کچھ ہے
زہرای مرضیه وقتی رفت مسجد و برگشت دید آمد تو خونه دید مولا پاهاشو تو بغل گرفته
استضعفونی انہوں نے مجھے کمزور کیا 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 اسے سمجھنے کے لیے اس روایت کو دیکھنی ہوگی کہ جب حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا کو لے جایا گیا بلایا گیا تشریف لے گئیں مسجد النبی میں اور قوم کے ساتھ جو محاجہ کرنا تھا وہ محاجہ کیا اور واپس پلٹ کے جب آ گئی گھر میں تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اپنے سر اپنے گھٹنوں کے اندر رکھ کر حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ اے علی اس طرح سے بیٹھے ہو جیسے بچہ شکم مادر میں بیٹھتا ہے اور غمزدہ افراد کی طرح روتا ہے وستضعفونی کو سمجھنا چاہیے اس روایت سے
شاید امیر المومنین در قضیه زهرای مرضیه توانش از دست داده بود
امیر المومنین مظهر قوت خدا ہیں لیکن حضرت فاطمہ زہرا پر جو مصیبتیں آئی تھیں ان مصیبتوں نے حضرت علی کو ایسا بنا دیا تھا کہ ان کی توانائی جیسے ان کے وجود سے گئی ہو
ولذا به پیغمبر عرض کرد که قل عن صفیتک صفی
اسی لیے جب حضرت سیدہ کو قبر میں دفن کر دیا دفن کرنے کے بعد اپنا رخ پیغمبر اکرم کے مزار کی طرف کے ان کی طرف کر کے کہا اے اللہ کے رسول تیری اس صفیہ نے تیری اس امانت نے میرے صبر کو مجھ سے چھین لیا
دیگه شب ہو خواب ندارم
اب میں سو نہیں سکتا ہوں
دیگه صبری به هم نمونده
میں صبر نہیں کر سکتا ہوں
خلاصه در این روایت و استضعفونی و کادو یقتلوننی
اس روایت میں ہے کہ خدا کے حضور میں جب خدا نے سوالات کیا تو جواب میں حضرت نے فرمایا کہ مجھے انہوں نے کمزور کیا کمزور بنا دیا اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے
ولم یسمعوا منی
اور میری ایک نہ سنی
ولم یطیعوا امری
میری اطاعت نہیں کی
فقاتلتهم فی سبیلک حتی قتلونی
میں نے تیرے راستے میں تیرے حکم کے مطابق قتال کیا یہاں تک کہ انہوں نے مجھے قتل کر دیا
فَيُقَالُ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَهَلْ خَلَفْتَ مِنْ بَعْدِكَ فِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ حُجَّةً وَخَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ
اب اس کے بعد پھر خدا حضرت علی سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے تیرے اپنے بعد کے لیے خلیفہ مقرر کیا
ید او عبادی الى دینی و الى سبیلی،
تاکہ وہ میرے بندوں کو میرے دین کی طرف بلائے.
فیقول علی علیہ السلام نعم یا رب قد خلفت فیهما الحسن ابنی و ابن بنت نبیک،
ہاں میں نے اپنی جگہ پر اپنے بیٹے حسن ابن علی، میرے بیٹے حسن کو جانشین مقرر کیا.
بعد در روایت، همین روایت داره از امام حسن، امام حسن شخص دوم است که سوم است که آورده میشه بعد پرسیده میشه.
اس روایت میں ہے کہ حضرت امیر المومنین سے جب سوال جواب کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر تیسرے مرتبے پر حضرت امام حسن کو لایا گیا.
ہمیں حرفا کی زده میشه،
پھر ان سے سوال جواب کا سلسلہ جاری رہا.
امام باقر فرمود ثم یقول الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم،
پھر خدا کہے گا کہ هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، یہ ہے سچے صادقین، یہ ہیں کہ ان کو ان کی سچائی جو دنیا میں انہوں نے سچی کارکردگی دکھائی تھی اس کا فائدہ یہاں پر ان کو مل جائے گا.
ان روایت اثبات مظلومیت قداست آن ذوات مقدس رو داره. یک،
یہ روایت ان کی مظلومیت کا اثبات ہے، ان کی قداست ذات کا اثبات ہے، ان کی ذات کتنا مقدس ذات تھی.
جریان تمامیت حجت خدا در قیامت بر امت،
اور ایک اور اس چیز کا بھی اثبات ہے کہ قیامت میں خدا کی طرف سے پوری طرح سے اتمام حجت ہو جائے گا، تاکہ جو لوگ جو بہک گئے تھے یا بھٹک گئے تھے ان کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں بچے گا.
وصلی اللہ علی محمد،
صلی اللہ علی سیدنا محمد.